السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وعلماء ملته وأولياء أمته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
اللهم صل،
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم.
أبي ہمارے محترم سید صاحب دامت برکات و حمد قدسیہ نے اعلی حضرت کا عاشقانہ محبوبانہ کلام چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، یہ سنایا. اس میں ایک شعر اعلی حضرت فرماتے ہیں، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے. بارگاہ رسالت سے فیض حاصل کرنے اور مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ رحمت سے فائدہ اٹھانے والے سیدی سرکار اعلی حضرت امام احمد رضا نے مختلف انداز میں اپنے آقا و مولا مدنی دولہا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عاجزانہ سوالات فرمائے ہیں اور مصطفیٰ کی بارگاہ سے انہیں بہت کچھ ملا ہے, اتنا ملا ہے اتنا ملا ہے کہ جہاں تک ہمارے عقل کی رسائی نہیں ہوتی. اس شعر میں بھی ایک انوکھے انداز سے رحمت عالم کی برکتوں کے چھینٹے حاصل کرنے کا ایک مزاج آیا ہے. فرماتے ہیں, برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت, یہ کالی کالی گھٹائیں پانی کے بوجھ سے لگے ہوئے بادل جب ہمارے شہر اور ملک پر برستے ہیں تو اس کی سخاوت عام ہوتی ہے. جب یہ رحمت کا بادل برستا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا ہے کہ یہ مالدار کا قلعہ اور محل ہے, بادشاہ کی حویلی ہے یا غریب کا جھوپڑا ہے, خشک زمین ہے یا زرخیز کھیت ہے, صاف ستھرا فرش ہے یا کچرا پڑی ہوئی زمین ہے. جب برستا ہے تو سب پر برستا ہے, اس کے اندر کوئی ڈفرینس نہیں ہوتا ہے. یہ ابر رحمت کی خصوصیت ہے, جب برستا ہے تو اچھوں پر بھی برستا ہے, بروں پر بھی برستا ہے, جانوروں کو بھی نوازتا ہے, انسانوں کو بھی نوازتا ہے, غریب کی چھپر پر بھی برستا ہے اور مالداروں کے ایئر کنڈیشن پر بھی برستا ہے. کبھی آپ نے دیکھا کہ بارش ہو رہی ہے تو صرف لال قلعے پر ہو رہی ہے اور دلی کے غریبوں کی جھوپڑ پٹی میں نہیں ہو رہی ہے. رحمت کی جب بارش اور بھرن برستی ہے تو سب کو نوازتی ہے, سب اس سے سیراب ہوتے ہیں. یہ اور بات ہے کہ سیراب ہونے کے مزاج الگ الگ ہوتے ہیں. بارش برستی ہے تو لوگ بارش کا پانی لینے کے لیے پرنالے کے نیچے ڈرام رکھ دیتے ہیں اور کوئی کھلے میدان میں بڑا برتن رکھ دیتا ہے کہ براہ راست بارش کا پانی اس میں جمع ہو. جو اپنا برتن سیدھا رکھے گا بارش کا پانی اس میں پڑے گا کہ نہیں پڑے گا؟ ایک مرتبہ ایک جگہ بہت بارش ہوئی, جل تھل ہو گیا, ندی نالے سب سیلاب زدہ بن گئے, گلیوں میں پانی بہ رہا ہے. لوگوں نے کہا آج خوب بارش ہوئی, جل تھل ہو گیا. ایک صاحب کہتا ہے ٹھیک ہے, میری اگاسی اور چھت کے اوپر میں نے ڈرام رکھا تھا, اس میں ایک پانی بھی نہیں, ایک قطرہ پانی بھی نہیں آیا. مجھے یہ کیسی بارش ہے, ندی نالے بھر گئے اور یہ بیوقوف کہتا ہے کہ ایک قطرہ بھی میرے ڈرام میں نہیں آیا. سب پریشان, اس کا یہ اعلان کیسا. کچھ لوگ اس کی چھت پر چڑھے, کہا کون سا تیرا ڈرام ہے بتا جس میں بارش نے اپنا ایک قطرہ بھی نہیں ڈالا, بولے یہ پڑا ہوا. تو سبے نے کہا عقل کے اونٹھے, تیرا ڈرام ہی اوندھا ہے, اگر یہ پرنالے کے نیچے بھی رہے گا تو پوری زندگی چھت کا زوردار گرنے والا پرنادہ ایک قطرہ اس کے اندر نہیں ڈال سکے گا. یہ بارش کا قصور نہیں ہے, بارش سے فیض حاصل کرنے والے کا قصور. ایک چھوٹا سا برتن ابھی بھی اگر رکھ دیتا تو وہ بھر جاتا, اور یہ اپنے برتن کے اوندھے پن کی شکایت نہیں کرتا ہے, باران رحمت کی شکایت کر رہا ہے. بولو اس میں پانی برسنے کا قصور ہے, یہ عقل کے اوندھے کا قصور. سمجھے؟ اعلی حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس عالم کا سسٹم ہے کہ جب باران رحمت برستا ہے تو وہ دیکھ دیکھ کر نہیں برستا. تو یا رسول اللہ, آپ کسی علاقے کے لیے بارش نہیں, آپ کی رحمت محدود نہیں, بلکہ رب فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. یہ دنیا کی بارش جب برستی ہے تو وہ ایک علاقے میں برستی, غریب امیر کو نہیں دیکھتی. جب یہاں بارش کا سیزن ہوتا ہے تو دوسرے ملک میں بارش کا سیزن نہیں, بلکہ ہندوستان میں نصیر آباد میں اگر بارش ہوتی ہے تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جلگاؤں میں نہیں ہوتی. جلگاؤں میں ہوتی ہے تو مولانا وکیل صاحب کے دھولیا میں نہیں ہوتی, بلکہ دھول وہاں سے اڑتی رہتی. یہ اس کا ایک سسٹم. نصیر آباد میں ہوتی ہے اور جلگاؤں میں, نام ہی جل گاؤں ہے لیکن جل وہاں نہیں گرتا. یہ یہاں کا سسٹم ہے, لیکن جہاں برستی ہے وہ امیر و غریب کو نہیں ملتی. یہ اس باران رحمت کا سسٹم ہے. یا رسول اللہ, اب اعلی حضرت مانگتے ہیں, رحمت کے چھینکے چاہتے ہیں, سوال کرتے ہیں, برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت. جب اس ابر رحمت کا یا رسول اللہ یہ حال ہے کہ وہ دیکھ دیکھ کر نہیں برستا, فرماتے ہیں بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے. ہم لوگ برے ہیں, رحمت کے حقدار نہیں ہیں. مصطفیٰ پیارے, آپ کے صدقے میں باران رحمت کو رب نے پیدا کیا ہے. جب اس کا مزاج یہ ہے کہ جب برستا ہے تو چھوٹے بڑے مالدار غریب کو نہیں دیکھتا, تو یا رسول اللہ آپ تو گنہگاروں کو زیادہ چاہنے والے ہیں. گناہوں سے بڑی, گنہگاروں سے بڑی محبت آپ کو ہے. میدان محشر میں دیکھ لینا, ایک ایک کو بلا بلا کر کے شفاعت کریں گے, اور جو نیک اور بہت اچھے لوگ ہوں گے وہ ایک طرف کھڑے ہوں گے, اور حضور کی توجہ گنہگاروں کی طرف ہوگی. انہیں ڈھونڈیں گے اور ان کی شفاعت کریں گے. تو نیک لوگوں کو گنہگاروں پر رشک آئے گا. ایک روایت میں ہے کہ کچھ نیک گنہگاروں کو پکڑیں گے اور کہیں گے تھوڑا سا گناہ ہم کو قرضے میں دے, ادھار دے دو, تاکہ مصطفیٰ کی شفاعت کی توجہ ہماری طرف ہو. اس روایت کی عکاسی کرتے ہوئے امام احمد رضا فرماتے ہیں, کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری, واہ واہ, کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری, واہ واہ, قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری, واہ واہ, قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری ہاتھ بہرا کر بولو، کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ اعلیٰ حضرت کا کلام سنا تو دل بھی لہراتا ہے، ہاتھ بھی لہراتے ہیں، اور دعا بھی سبحان اللہ سبحان اللہ کہتے ہیں۔ یہ میرے اعلیٰ حضرت کے عشق کا ان کے کلام میں اثر ہے، تاثیر ہے۔ میں نے ہر جگہ دیکھا، دیہات کیا، افریقہ کے جنگل میں میں نے یہ محسوس کیا، وہ کالے کالے کسی پچھی ان کی زبان ہے، وہ نہ ہندی نہ انگریزی نہ عربی کچھ نہیں سمجھتے ہیں۔ میں نے یہ دیکھا جب اعلیٰ حضرت کا کلام پڑھا جاتا ہے تو وہ بھی جھومتے ہیں،
سبحان اللہ۔
میں نے پوچھا ایک سے انگریزی میں کہ اس کا مطلب سمجھتے ہو، بولتا نو۔ میں نے جھومتا کیوں، مل ہے بھرپور ہے، ہم سب پیاسے ہیں اور آپ بھرپور سخی ہیں، آپ سے بڑا کوئی سخی نہیں، واہ کیا جود و کرم ہے، سہے بتہا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، جب کسی نے مانگا تو حضور نے یہ نہیں کہا نہیں دوں گا، لا نہیں کا لفظ زبان سے نہیں نکلا، مانگنے والا مانگتا ہے، مصطفیٰ دیتے جاتے ہیں۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگے پائیں گے، منہ مانگی سمجھے، ایک تو دینے والا اپنی مرضی سے دیتا ہے، آپ بولے نہیں میں 10,000 لوں گا، یہ منہ مانگی، اور وہ من مانگی، شیخ اپنے من سے دیتا ہے، یہ من مانی ہے، اور فقیر اپنے منہ سے مانگتا ہے، یہ منہ مانگی۔ سب لوگ دیتے ہیں تو من مانی دیتے ہیں، اور مصطفیٰ دیتے ہیں تو منہ مانگی دیتے ہیں،
سبحان اللہ،
دونوں میں فرق ہے۔ یہ مت سوچو ملے گا کہ نہیں، ملے گا کہ نہیں، میرے مصطفیٰ کی سخاوت یہ ہے، فقیر اس دربار میں منہ مانگی پاتا ہے۔ اس لیے میرے امام بڑے ناز کے ساتھ مچل کر فرماتے ہیں، مانگیں گے تو کیوں روکتا بے وہابی، نہیں ملے گا، مانگیں گے، اس کو جھٹک رہے ہیں، مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگے پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کسی کو، نہ دینے میں دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، کیوں سے یہ تھا، لا نہیں دوں گا، دوسرا اگر، اگر آئے گا تو دوں گا، ٹال مٹول کرنی ہے تو اگر، اور صاف نہ دینے کی بات کرے تو لا، وہ کہے گا نہیں دوں گا، کٹ گئی، اور ایک ذرا الجھا کے رکھتا ہے، اگر ابا کہیں گے تو دوں گا، گندا لینے جاؤ تو بولے بھائی سے پوچھوں گا، اگر وہ کہے گا تو دوں گا، سمجھ جاؤ یہ ٹال مٹول کر رہا، ایک تو کلیئر کٹ کر دے یا پھر اگر اور مگر کر دے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، سرکار میں نہ لا ہے، نہیں بھی نہیں ہے، اور اگر بھی نہیں ہے، یہ اگر مگر پانی میں، مصطفیٰ کے ہاں اگر مگر کہہ کے ٹال مٹول نہیں کیا جاتا، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے، اٹھا کر دے دیا، یہ میرے مصطفیٰ کا خزانہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا اتنی مکمل ہے، فرماتے ہیں، انا فی اتشیم و سخا کا عتم، اے یسوع پاک، اے ابر کرم، ان گیسوں کو کالی کالی بدلیوں کی طرح رب نے سنوارا، یہ ابر رحمت ہے، یہ ابر کرم ہے، جہاں یہ کھلے گا وہاں پانی کے چھینٹے نہیں بلکہ برکت اور کرم کے چھینٹے لوگوں پر پڑتے ہیں. فرماتے ہیں انا فی عطشی و سخا کا اتم، اے گیسوے پاک، اے ابر کرم، برسن ہارے رم جھم جم جھم، برسن ہارے رم جھم رم جھم، دو بوند ادھر بھی گرا جانا. یہ جم 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 کیوں کا؟ میں نے سوچا تو جو بہت زور سے بارش ہوتی ہے، دھڑا دھڑ گرتی ہے، بدن پر اگر اس کے چھینکے لگے تو ایسا لگتا ہے کہ کنکری لگی، اور زوردار بارش ہوتی ہے تو اس بارش سے بچنے کے لیے دوڑتے ہوئے لوگ کسی چھت کے نیچے جاتے ہیں. لیکن اگر جھم جھم ہوتی ہے تو بڑا مزہ آتا ہے. اب سمجھ گئے، رم جھم ہوتی ہے تو خراما خراما ٹہلتا ہے، کوئی بات نہیں، ٹھنڈی ٹھنڈی باریک باریک بوندیں ہمارے بدن پر پڑتی ہے. اس بارش سے لوگ بچنے کے لیے بھاگتے نہیں ہیں بلکہ رم جھم میں ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے آنند لیتے ہیں، انہیں مزہ آتا ہے. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آپ کی بارش ایسی نہیں کہ گھبرا کر لوگ بھاگیں، آپ کی رم جم بارش ایسی ہے کہ گھر میں بیٹھے ہیں تو بولتے چلو آج پہلی بارش آئی ہے تھوڑا سا نہا لیں، بھاگتے نہیں ہیں. یا رسول اللہ، برسن ہارے رم جم رم جم، دو بوند ادھر بھی گرا جائے، دو چھینٹا ہم کو عطا فرما دے. آپ نے دو چھینٹے سے کیا ہوتا ہے؟ اعلیٰ حضرت کی نگاہ میں دو چھینٹا کیا ہے؟ نبی کی بارگاہ کی دو بوند اور دو قطرے کتنے شاندار ہیں. ارشاد فرماتے ہیں جس کی دو بوند ہیں کوثر و سلسبیل، جس کی دو بوند ہیں کوثر و سلسبیل. کوثر اور سلسبیل کیا ہے؟ محرم کی سبیل مت سمجھ کہ اگر دس بیس آدمی نے پی لیا تو ختم ہو جائے. فرماتے ہیں جس کی دو بوند ہیں کوثر و سلسبیل. جب ہم چلیں گے میدان محشر میں دیکھیں گے اور جنت میں پہنچیں گے تو ایک ندی، ایک چشمہ، ایک دریا جس کا نام ہے سلسبیل، اور میدان محشر کے ایک کنارے ایک دریا ہے، ایک حوض ہے جس کو حوض کوثر کہتے ہیں. حوض کوثر کا تھوڑا سا تعارف یہ ہے کہ جب سے دنیا پیدا ہوئی اور جب تک وہ ہے، ساری کائنات کے لوگ اگر اس سے پانی پی گئے تو اس کا ایک قطرہ کم نہ ہو. اتنا پانی. اسی طرح سے سلسبیل کا پانی سارے جنتی روز پی جائیں گے لیکن اس میں ایک قطرہ کم ہوتا نظر نہیں آئے گا. یہ مختصر تعارف ہے، ابھی میرا وہ موضوع نہیں ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ دو بوند جو مصطفیٰ کے دست کرم سے مل جائے اس کی شان کیا ہے؟ جس کی دو بوند ہے کوثر و سلسبیل. یہ کوثر مصطفیٰ کی ایک بوند ہے اور سلسبیل جنت کی نہر، یہ دوسری بوند ہے. نبی کے دو بوند ایسے ہیں پوری کائنات اسے پیئے اور کم نہ ہو. ہم نے مصطفیٰ کی دو بوند مانگا ہے نا، یہ مت سمجھو کہ امام احمد رضا نے بہت کم مانگا ہے. ارے اتنا مانگا ہے کہ سب نہاؤ، سب پیو، سب سیراب ہو، تب بھی اس میں کمی کا احساس نہ ہو. جس کی دو بوند ہے کوثر و سلسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا. جب دو بوند کا یہ عالم ہے تو دریا کو کون سمجھ سکتا ہے؟ وہ انہوں سے پوچھو ہمارے جیسے، ابھی تیرے جیسے ہینگڑے بھینگڑے دنیا میں نہیں ملے. منحوس کہیں کا مصطفیٰ کی قدر و قیمت نہیں سمجھتا. خالی چڈا پہن کے بولے اللہ رسول کا کام کرنے آیا. مردود کہیں کا مصطفیٰ کی عظمت کو نہیں سمجھا اور ان کا کام کرنے آیا, پھنسانے آیا ہے. اس لیے پھنسنا مت. مصطفیٰ کی شان سیکھنی ہے تو میرے امام احمد رضا سے سن, جس کے دو بوند ہیں کوثر و سلسبیل, ہے وہ رحمت کا دریا. دو بوند ہاتھ پر رکھو اور دریا کو دیکھو تو یہ دو بوند اور دریا میں جو نسبت ہے وہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو بوند اور کوثر و سلسبیل, اور حضور کی سخاوت میں وہی نسبت ہے جس کے دو بوند ہیں کوثر و سلسبیل, ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی. اس رحمت کے دریا سے کاسے گدائی لے کر امام احمد رضا فرماتے ہیں, رم جھم رم جھم برسن ہارے, رم جھم رم جھم, دو بوند ادھر بھی گرا جائے. آمین تو کہو جی. اتنے سننے میں ماؤ کہ آمین بھی بول دے. برسن ہارے رم جھم رم جھم, دو بوند ادھر بھی گرا جانا, برستا نہیں. یہاں سے بات چلی تھی, برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت, بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے. تو یہ رم جھم رم جھم برسات ہو رہی ہے, بس تمنا کرو کہ ہم پر ایک چھینٹا پڑ جائے صدقہ ہو سو خواجہ کا. یہاں بھی نہال ہو جاؤ گے وہاں بھی خوشحال بن جاؤ گے. اسی میں ایک شعر ہے, ایک وہابی زدہ آیا اور اس نے پوچھا کہ مولانا احمد رضا خان صاحب نے, یہ پہلے تو اس نے یہ سوال کیا, یہ بڑے ہوشیار ہوتے, بولتا ہے بتائیے کوئی بزرگ ہو اور اس کا کوئی مرید ان سے ملنے کے لیے جائے تو جانے کا ڈھنگ یہ اس نے استعمال کیا ہے کہ منڈی نیچے کر لے اور پاؤں اوپر کر لے اور ہاتھ سے سرک سرک کر جائے. یہ ادب ہے کہ بے ادب؟ اگر میرے ہی پاس یا حضرت سید صاحب کے پاس ان سے محبت کرنے والا ملنے آیا ہے اور اوندھا چل رہا ہے تو سارے لوگ بولنا کہ کیسے جا رہا ہے, بولیں گے نہیں بولیں گے. اور میں بھی دیکھوں گا, سید صاحب دیکھیں گے کس طرح آ رہا ہے, جیسے کہیں مداری کا تماشا کر رہا. تماشے والے ایسے مجھے چلتے ہیں. ابے میں نے کہا بیوقوف, تو نے نہ اردو زبان سمجھی ہے اور نہ اعلی حضرت کا مزاج. بولے بالکل, یہ تو سادہ سودا شعر ہے کہ اے لوگوں یہاں قدم رکھ کے مت چلنا, یہ حرم کی زمین ہے, ساودھان. ارے ساودھان کے لیے ہے, یہاں سر سے اوندھے ہو کر کے چلنا. میں نے کہا یہی تو تو نہیں, تیری اوندھی عقل یہ نہیں سمجھ. بولے اس کا مطلب کیا ہے؟ میں نے کہا پہلے زبان کا محاورہ سمجھ. اردو آپ لوگ بور تو نہیں ہو رہے ہیں؟ نہیں ہو رہے ہیں نا, سمجھ رہے ہیں؟ اردو زبان کا محاورہ ہے, کوئی کسی کے گھر آیا, آیا السلام علیکم, وعلیکم السلام, ابھی ٹھہرا بھی نہیں واپس جانے لگے. ارے کیا اتنی جلدی قدم رکھ کے جا رہے, قدم رکھا اور چلے, یہ محاورہ ہے کہ کیوں جی؟ جلدی جانے کو قدم رکھ کے چلنا بولتے ہیں. ارے ابھی تو آئے, قدم رکھا بھی نہیں کہ چلے. مطلب یہ ہے آتے دیر نہیں جاتے دیر, یہ اس کا مجازی معنی ہے. حقیقی معنی یہ نہیں کہ قدم رکھا اور بھاگے. اعلی حضرت نے اردو کا محاورہ استعمال کیا. جب حاجی آئے اور چھ دن سات دن آٹھ دن نو دن رہ کر کے چلو جلدی چلو جلدی, اور جانے لگے, امام احمد رضا کا دل ٹوٹ گیا. آواز دیتے ہیں یہ حرم کی زمین ہے، قدم رکھا اور چلے. اب سمجھ میں آئے؟ اتنی جلدی گھر کی یاد آ گئی ہے. آواز دیتا ہے عاشق رسول، حرم کی زمین ہے اور قدم رکھ کے چلنا، قدم رکھے اور چلے. ارے سر کا موقع ہے، یہاں سر دے دو کہ ہمیشہ دفن نہیں ہو جاؤ. ارے سر کا
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور اشرف الفقہا، مفتی اعظم مہاراج.
سبحان اللہ، چلنا نہیں بول رہے، اتنی جلدی مت جا، یہی کا ہو جا، سر دے دے، یہاں قربان کر دے، ہمیشہ یہی رہ جا. یہ بول
جب میں نے سید صاحب اس کو کہا تو میرا منہ دیکھ رہا، میں نے کیوں آواز سمجھ میں آ گیا. میں نے تو اگر اعلیٰ حضرت کو سمجھتا نا تو پہلے ہی یہ شعر سمجھ میں آ جاتا. تو انہیں نے اس متکلم کو نہیں سمجھا اور جا کر کے ٹابک کہیں کھول رہا ہے، اس کا یہ مطلب، اس کا یہ مطلب، ڈکشنری اٹھا اٹھا کے دیکھ رہا ہے. ڈکشنری سے اعلیٰ حضرت کا کلام نہیں سمجھ میں آتا، اس پہ رسول کی روشنی نے حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، یہ سوال ہے. اعلیٰ حضرت کے کلام میں تیور بھی ہوتا ہے، سوالیہ جملہ ہوتا ہے یا انکاریہ جملہ ہوتا ہے، کس قسم کا ہے یہ تیور بھی دیکھتے ہیں. جیسے وہابیوں کو للکارا ہے. بولوں چلو، میری تقریر اسی پر ختم. پہلے زمانے میں جنگ ہوتی تھی، جو جنگ میں کچھ ایسے ہوتے تھے جو شاعر ہوتے تھے، ایسے ایسے اشعار جنگ کے میدان میں پڑھتے تھے کہ مجاہدین جب اسے سنتے تھے ان میں جوش پیدا ہوتا، جہاد کی انگڑائیاں لیتے. ایسے اشعار کو ہمارے نقیب صاحب شاعرانہ مزاج رکھتے ہیں، ایسے اشعار کو عربی میں رجز کہتے ہیں، را جیم اور زی، رجز. رشت کا مطلب ایسے اشعار کہ اپنے لوگ جوش و جذبات میں آ جائیں اور مخالف کا تھوبڑا گر جائے. سمجھ گئے؟ اب رجز. اعلی حضرت فرماتے ہیں تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، مخالف کے سامنے جب للکارا ہے تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہ بڑے دور ہو، تو کیا سمجھے گا ہماری تلوار، چال ایک ماروں گا تو تھوپڑا تمہارا اینڈ بینڈ ہو جائے گا. یہ رجس کا انداز ہے. ہلو ہلو مت بولو، جنت سے کیا مطلب، ایسے رس تھوڑی پڑا جائے، سینا تان کے رس پڑا جائے. حالانکہ اکڑنا منع ہے، لیکن کفر کے سامنے، گستاخان رسول کے سامنے اکڑنا ثواب ہے. اس کی ایک دلیل نہیں ہے، میرے پاس کئی دلیل ہیں، لیکن وقت بہت گزر گیا، مجھے بھی ٹھنڈی لگ رہی. تو اچھا ہمارے وکیل صاحب نے شال اڑھا دی، شال دینے والوں کا بھی شکریہ اور شال اڑھانے والے کا بھی شکریہ. سید صاحب کو شال اڑھایا نہیں، وہ تو شال پیر پر ہے، بہت خوبصورت شال اوڑھ کے بیٹھے ہیں ماشاءاللہ. تو رجز کا جو انداز ہوتا ہے اس میں دو تیور ہوتے ہیں، اپنے میں جوش بھرنا اور مخالف کے حوصلوں کو پست کرنا. اعلی حضرت کا یہ شعر میدان کارزار میں رجز کی حیثیت رکھتا ہے. تو شعر انہی کی محبت چراغ منزل ہے، اسی لیے فرماتے ہیں لحد میں عشق رخے شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. چراغ منزل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، ان کی محبت لے کے چلو، قبر کا اندھیرا تو دور ہونے ہی والا ہے، یہ یہاں سے کفر و ضلالت گمراہی کا اندھیرا بھی دور ہوگا، اخلاق کا اندھیرا بھی دور ہوگا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا چراغ جلاؤ، ان پر جو قرآن اترا ہے ان کی ہدایتوں پر عمل کرو. آج مسلمانوں میں اللہ تعالی فرماتا ہے یہ تمہارے بھائی ہیں، اور اگر بھائیوں میں کہیں لفڑا اور جھگڑا ہو جائے، تکرار ہو جائے، تو آج مزاج کیا ہے، تکرار اگر ہوتی ہے تو لوگ مزے لیتے ہیں، اور پھر ایسے ایسی باتیں ایک دوسرے کو سکھاتے ہیں کہ جھگڑا اور بڑھے، جھگڑے کو ختم نہیں کرتے. رب العالمین فرماتا اگر جھگڑا ہو جائے دو بھائیوں میں فاصلحوا، فوراً صلح کرا، اس سے مزہ مت لو. یہ ہے دین اسلام کی سچائی. کرو گے اس بات پر عمل، ٹانگ کھینچو گے، ارے اگر اس کے پیر میں کچھ لگ جائے تو چھوڑا دو، یہ ہے ایماندار. اگر اس کے پاؤں میں کوئی رسی پھنس گئی ہے تو نکال دو، یہ ہے ولایت. خلافت توازو کی ان کے ساری کے جذبے کو فروغ دینے کے لیے.
سبحان اللہ،
یہ سوچو کس بزرگ نے خلافت دی، فخر کرنے کے لیے نہیں، غرور کو توڑنے کے لیے خلافت ہوتی ہے، غرور کو ختم کرنے کے لیے اور جذبہ انکساری کو فروغ دینے کے لیے خلافت. یہ ہے خلافت کا اصل مقصد. جتنی تواضع انکساری ہوگی خدا کی قسم اس میں حسن و جمال پیدا ہوگا. تو ولایت کیوں ملتی ہے؟ وہ بزرگ ولی تھے، ابھی جمعہ چار دن نہیں ہوا تو اس کو شوق چڑھ رہا، کہنے لگا حضور مجھے خلافت دی. تو فرمایا ابھی ٹھہرو، جب تم اس لائق ہو جاؤ گے تو میں خلافت دوں. خوب نماز پڑھ رہا ہے، وظیفہ کر رہا ہے، رات کو تہجد پڑھ رہا ہے، پھر ایک ہفتے کے بعد حضور خلافت دیجیے. بولے ابھی نہیں، ٹھہرو. پھر بھی خوب اس نے محنت کرنا شروع کی کہ ابھی میری عبادت ریاضت میں کچھ کمی ہے، اس لیے حضرت خلافت نہیں دے. ایک دن اس گاؤں میں بازار کا دن تھا، خوب بھیڑ بھاڑ تھی. یہ گیا، اس کو بھیجا جاؤ فلا چیز بازار سے لے کے آؤ، یہ خلافت مانگنے والا. اور ایک اپنے مرید کو بھیجا جہاں خوب بھیڑ بھاڑ ہو، اس کو کہونی سے دھکا دے. اس وقت کیا بولتا ہے وہ آ کر مجھ سے بتانا. وہ گیا پیر صاحب کا سودا لینے کے لیے، پیچھے پیچھے اس کا پیر بھائی گیا. جہاں زیادہ بھیڑ تھی اس نے ایک کہونی مار دی، دیکھا کہ پیر بھائی ہے. بولے شرم نہیں آتی پیر بھائی ہو کر کے، اب کیوں نہیں مارتا؟ بولے معاف کرنا معاف کرنا، یہ بےچارا معافی مانگ، یہاں معافی کیسے مانگتے ہیں؟ سوری، بڑے انگریز بن گئے، اپنی زبان بھول جائیں، کچھ بھی ہوگا اے بی سی بی بھی نہیں جانتا، لیکن سوری دار لیکن ہے سوری. بائک کا ہینڈل ادھر ادھر ہو گیا، کوئی ہے سوری. ارے معافی مانگو نا، پیار سے کہو بھائی معاف کر دیا، غلطی ہو گئی. اس پہ سوری، یہ سوری سوری کوئی کھاری لینے جا رہے. غلط الفاظ بولنے سے بھی کبھی غلط فہمی ہوتی. ایک دیہاتی جا رہا تھا اور اس کا پیر پھسلا، گڈھا تھا، اس میں گر گیا. دیہاتی بولتا ہوں، دیہاتی جا رہا تھا اور ایک صاحب زن پین، اس زمانے میں بہت چست چلتا تھا، فیشن بھی کیسا چینج ہوتا ہے، کبھی بیل بانٹ کہ ہاتھی کا پاؤں چڑھا اور کبھی اتنا تنگ کہ اس میں ہاتھ بھی ڈالو تو نہیں کر کے تو پیٹ آئے، اتنا تنگ، ویسی تنگ پہن کے جا رہا تھا. بارش ہوئی تھی، اس کا پیر پھسلا، سامنے گڈھا تھا، اس میں گر گیا.
تیرنا تو کبھی سیکھتا نہیں جوان، موبائل سیکھے گا، تیرنا سیکھنا نہیں جاتا، تیرنا بھی سنت ہے ثواب. الحمدللہ میں اچھا تیرا ہوں، کتنے بڑے تالاب میں مجھے ڈال دو تو اس کنارے سے اس کنارے آسانی سے چلا جاؤں. اب تو بڑھاپا آ گیا ہے، تو وہ بیچارہ چھوٹے سے گڈھے میں پانی تو ہجور 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 ڈر رہا. یہ دیہاتی جا رہا تھا، اس نے دیکھا کہ بابو جی اس میں ہجور ہجور کر رہے ہیں، ناک میں پانی، کان میں پانی، ہوں ہوں کر رہا ہے. اس نے ہاتھ اٹھا کر کے اس کو کنارے پر کھڑا کر دیا. جب کنارے کھڑا ہوا تو نوجوان بولتا تھینک یو، اس نے اٹھایا پھر پھینک دیا. ارے بولے کیوں پھینکا؟ ارے آدمی تو بول رہا ہے کہ پھینک دو، یہ بول رہا ہے تھینک یو. اور اس نے کہا تھینک یو، شکریہ بولتا تو دیہاتی بھی سمجھتا، آری ساری کیوں بول رہا ہے؟ تو اپنی زبان استعمال کرو. تو وہ بزرگ جو تھے ان کا جس مرید نے مارا تھا کیوں نہیں، اس پر سودا لینے والا بگڑ گیا، انہوں نے کہا بھائی معاف کر دو، لگ گئی میرے ہاتھ سے. پھر وہ لوٹ کر کے آیا اور پیر صاحب کو سنائے، وہ تو بہت جلال میں آ گیا، میں نے ایک کہونی ماری تو مجھے الٹا سیدھا سنانے لگے. بولے اچھا. جب وہ سودا لے کر کے آئے تو دوسرے ہفتے میں آئے، کہا حضور خلافت دے دی. بولے ابھی اس لائق نہیں. اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ لائق کیسے بنتا ہے آدمی. پھر ایک دن وہ بازار گیا، دوسرے مرید کو بھیجا، اب جاؤ ایک ڈنڈا مارنا. وہ گیا پیچھے سے ایک ڈنڈا مارا. اب یہ کیوں مار رہا ہے؟ بولے میرا دل تھا میں نے مار دیا. بولے کہیں کیا کہیں، اپنے بھائی کو مارتے ہیں ڈنڈا، چل مار دیا تو کوئی بات نہیں. آج نرمی ہو گئی تھی، کیونی لگی تھی تو آگ بگولا ہو رہا، آج ڈنڈا مارا تو پھر کہتے چلو کوئی بات نہیں، تھوڑا نرم ہوا. پھر آیا بولے خلافت دی. بولے ابھی اس لائق نہیں ہوا. سمجھے؟ اس کو پتا چل گیا کہ اس کا امتحان لیا جا رہا. پھر ایک مرتبہ وہ بازار گیا، مریض سے کہا گوبر اٹھا اور جا کے اس کو پھٹ سے مارا. اور کیا بولتا آ کر کے بتانا. جا کر کے اس نے گوبر اس کے اوپر مارا، پیچھے مڑ کے دیکھا تو کہنے لگا بھائی آپ نے گوبر پھینکا، آپ کے ہاتھ کو تکلیف ہو گئی ہوگی، معاف کرنا، لاؤ میں تمہارا ہاتھ دھو دیتا ہوں، ایسا ویسا. اس کے ساتھ غصہ غائب. اس نے آ کے بتایا حضور اب تو بالکل نرم ہو گیا، ابالے ہوئے آلو کی طرح خوش خوش ہو گیا، پہلے اکڑ کھو تھا. فرمایا اب اس کے اندر خلافت حاصل کرنے کا سلیقہ پیدا ہوا. پھر دوسرے ہفتے اس کو بلایا، قدموں پر گر گیا سرکار، اب نفس میں اتنا تواضع اور انکساری آ گیا کہ اب مجھے خود اپنی حیثیت سمجھ میں نہیں آتی، میں اب بالکل بے قدر اپنے کو سمجھتا ہوں، سامنے والوں کو عزت والا سمجھتا ہوں. کہا بیٹا یہی ہے ولایت، نفس کو اپنے ہاتھ میں لے لینا اور اس کو منڈی دبا دینا، غرور کی جتنی مثال نجاست ہے اور اس میں بھیگا پن ہے، نچوڑ دو روح اپنے نفس کو، اب اس کے اندر غرور کی نمی نہ رہے. جب اس مقام پر پہنچتا ہے تو نفس مطمئنہ بن جاتا ہے. اللہ ارشاد فرماتا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ. ولایت یہ ہے جتنا تواضع اور انکساری کے جذبات بڑھیں گے اتنے ہی اس کی روحانیت میں نورانیت بڑھے گی. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا گیا حدیث میں، صحابہ کرام میں جب حضور بیٹھتے تھے تو باہر سے آنے والا پوچھتا تھا کہ آپ کے نبی کون ہیں، حضور وہاں تشریف فرما ہوتے. اس لیے حضور اپنے لیے کوئی امتیاز تواضع اور انکساری کی بنیاد پر اپنے صحابہ پر قائم نہیں رکھتے تھے. لوگ بتاتے تھے کہ یہ اس تواضع کا اثر یہ پڑتا تھا. کتنے ایمبیسیڈر آتے تھے, حضور کی سادگی دیکھتے تھے اور پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اولیاء کرام میں اتنی تواضع اور ولایت کا منصب تواضع سے ملتا ہے میرے دوستو, اکڑ پھوں بننے سے نہیں ملتا ہے. یہ سب سے بڑی خلافت کا جب بوجھ پڑتا ہے تو آدمی منکسر المزاج بن جاتا ہے. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بہت منکسر المزاج تھے. جب وہ دنیا سے رخصت ہونے لگے تو لوگوں نے آ کر کہا امیر المومنین کسی کو خلیفہ بنا دیجیے. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا میں خلیفہ عمر فاروق کو بناتا ہوں. تو بہت سے صحابہ کرام خاموش ہو گئے اور کچھ لوگ بولنے لگے حضور وہ تو جہاں دیکھو ڈنڈا نکال لیتے, جہاں دیکھو تلوار کھینچ لیتے, ان کا تو غصہ ناک پر ہوتا ہے, ان کو خلافت مل جائے گی تو معلوم نہیں کیا کریں گے. ہر ایک کے کچھ نہ کچھ شکایت کرنے والے ہوتے ہیں. صحابہ کرام نے جو اپنے دل میں تھا بتا دیا تو صدیق اکبر نے فرمایا, ہاں ایک صحابی نے کہا اگر اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھے گا ایسے سخت مزاج کو آپ نے جانشین رسول بنایا تو کیا آپ جواب دیں گے؟ تو صدیق اکبر ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھے گا کہ اے صدیق عمر کو تم نے خلیفہ کیوں بنایا تو میں جواب دوں گا یا اللہ جو میری نگاہ میں سب سے اچھا تھا میں نے اس اچھے کو خلافت دی.
سبحان اللہ.
لوگ چپ ہو گئے. پھر صدیق اکبر فرماتے ہیں اے صحابہ جب خلافت کا بوجھ عمر پر آئے گا تو تم دیکھ لینا ان کی یہ حیثیت نہیں ہے. یہ خلافت کا اثر بتایا ہے صدیق اکبر. صوفیاء کرام نے اس سے بڑے بڑے مسائل نکالے. حضرت صدیق اکبر نے جب یہ آخری بات کہی تو سب نے سر تسلیم خم کر دیا. صحابی تھے, مشکات نبوت سے ان کا سینہ روشن تھا. حضرت عمر فاروق کی خلافت پر سب جمع ہو گئے اور انہیں سارے صحابہ نے خلیفہ بنا دیا. اب اس کے بعد حضرت عمر فاروق کی جلالت علمی جلالت شان کو سامنے رکھو اور خلافت کے بعد تواضع انکساری کا انداز دے. اب حضرت عمر فاروق کا یہ عالم تھا کہ سوتے تھے تو اینٹ کا تکیہ لگا کے سوتے, کپڑا پہنتے تھے تو پیوند والا پہنتے, رات کو گھروں گھر کے پاس جاتے کہ کوئی میری قلمرو میں رہنے والا دکھی تو نہیں ہے, اگر دکھی ہے تو صبح اس کا دکھ خود سپاہیوں سے نہیں خود اس کا دور کرتے تھے. ایک بڑھیا تھی جس کے گھر میں کوئی نہیں تھا, آٹا پسانے کے لیے چکی پر بھیجنے والا کوئی نہیں تھا, عمر فاروق کندھے پر بوری رکھ کر کے لے جاتے, اس کا آٹا پسا کر لا کر بڑھیا کو دیتے تھے. ایک ایک مثال آپ دیکھیے ولایت کی شان انہی صحابہ کرام کی تواضع اور انکساری سے حاصل کیجیے. میرے دوستو اولیاء کرام کی شان سب سے بڑی یہ ہے کہ تقوی پرہیزگاری کے ساتھ ساتھ ان میں تواضع اور انکساری کوٹ کوٹ کر کے رب نے بھر دیا. پروردگار عالم ہر مسلمان کو تواضع اور انکساری, تواضع سمجھے نہیں خاطر تواضع نہیں کہ بریانی کھا بولے بہت خاطر تواضع کیا, یہ تواضع نہیں. تواضع کے معنی فروتنی. فروتنی کا مطلب جس منصب پر تم ہو اس منصب سے اتر جاؤ اور عوام کی سطح پر اپنے آپ کو سمجھو.
یہ ہے توازو. بریانی کھانا تم توازو سمجھو گے, اور غوث و خواجہ کے ماننے والے اپنے نفس کو اتنا چھوٹا کر کے سمجھتے ہیں کہ دنیا میں سب سے اپنے آپ کو حقیر سمجھ کر کے اور لوگوں کی اکرام اور عزت کا جذبہ ان کے دلوں میں پیدا ہو جاتا ہے. پروردگار عالم اولیاء اکرام کی توازو اور انکساری سب کو نوازے. آپس میں مل جل کر رہنا یہ بھی اولیاء اکرام کا ایک میسج ہے, پروگرام ہے. بھائی بھائی کے جھگڑے کو بڑھائے نہیں بلکہ اسے ختم کرنا, یہی سب سے بڑی اے مسلمانوں تمہاری ذمہ داری ہے. عورتیں اگر سن رہی ہیں تو عورتوں میں ایک بہت بڑی بیماری ہے غیبت. غیبت سمجھے, جہاں بیٹھیں گے اپنی برائی نہیں دیکھ لی, فلانے کی دیورانی ایسی ہے, فلانے کی ننند جھگڑالو ہے, تو فلانے کی ساس چڑیل ہے, تو فلاں کا سسرا نگورا ہے, میرا شوہر بالکل میری سنتا ہی نہیں, خالی اپنی ابا اما کی مانتا ہے, میرا تو دل ہی نہیں چاہتا. یہ سب غیبت پورے گھر کا جنجال لے کر, ارے میت کے گھر میں یہی سب ہوتا. اور رب ارشاد فرماتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا, یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. قرآن تم کو تعلیم دے رہا ہے, اے ایمان والو, لوگوں سے بہت زیادہ بدگمانی کرنے سے بچو. کیا کر رہا ہے, آپ اس کی ٹوہ میں مت رہو, بدگمانی مت کرو. اب اس کی ایک مثال دے دوں, اگر کوئی نیک عالم مولانا مسجد میں گیا, سنت موقعہ پڑھی, فرض پڑھا, پھر سنت موقعہ پڑھی اور گھر آ گیا, تو کچھ لوگ کہتے ہیں یہ مولانا کبھی نفل پڑھتے ہی ہیں. سمجھے, بہت سے ایسے متقی کے تقوا کے جھاڑ ہر مسجد میں ہوتے ہیں, وہ چاہتے ہیں میرے تقوا کے جھاڑ میں سب مولانا آ کر کے سانس لیں. ارے ایسے کیسے ہو سکتا, اگر امام صاحب نے نفل نہیں پڑھی تو ایک دوسرے بولتے ہم لوگ نفل پڑھتے ہیں, امام صاحب پڑھتے ہیں, یہ ہے بدگمانی. تمہیں کیا پتا کہ امام اور عالم گھر میں جا کر نفل پڑھتا, اور یہی مستحب ہے کہ نفل کو گھر میں صحابہ کرام حضور کے حکم سے پڑھا کرتے. تم نے پڑھ لیا, اچھا کیا, اس نے نہیں پڑھا, بدگمانی کیوں کی؟ اللہ فرماتے اس بدگمانی سے بچو, دل خراب ہوتے. ایک نوجوان صوفی دریا کے کنارے بیٹھا ہے اور ایک عورت اس کے پاس لیٹی ہوئی, ایک سراہی میں پانی رکھا ہوا ہے, اور ایک صاحب ادھر سے گزرے تو دیکھ کر کہنے لگے, بہت پہلے زمانے کی بات ہے کہ کیسے نوجوان ہو گئے, کھلے عام میدان میں دریا کے کنارے انجوائے کر رہا ہے, عورت کو سلایا ہے اپنے پاس اور شراب سراہی میں رکھ کر کے پیتا ہے, کیا کرتا ہے, یہ ہے بدگمانی. چند قدم چلا تو وہ نوجوان روشن ضمیر تھا, فوراً اس بدگمانی کرنے والے کو آواز دیا, ادھر آؤ جانے والے. آیا تو آیا تو بڑی کراہت سے اس کو دیکھ رہا. صوفی نوجوان نے کہا, بھائی بدگمانی سے بچو, اور یہی آیت پڑھی, یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن, بدگمانی کرنے سے بچو. تم نے بدگمانی کی, گنہگار ہو گئے, اور یہی گمان لے کر تم اپنے گھر تک جاتے, لوگوں سے بیان کرتے, میں نے ایک نوجوان کو دیکھا اور ایسا ایسا دیکھا. تو فرماتے ہیں, سن,
ये मेरी माँ है, ये जो औरत चादर ताने सो रही है मेरी बीमार माँ है, मैं एक मुसाफिर हूँ, ये चलने के लायक नहीं थी, मैंने उसको यहाँ सुला दिया, और ये सुराही में शराब नहीं है, ये ठंडा पानी है कि मेरी माँ पानी मांगेगी तो फौरन मैं इसे पानी पिला, ये गैर औरत नहीं है, ये मेरी माँ है, इसकी खिदमत के लिए मैं बैठा हूँ, आंखों से आंसू जारी। वो आदमी कदमों पर गिर गया और कहा मैंने बदगुमानी शैतान की वजह से की थी, मुझे माफ कीजिए। अल्लाह ताला ने जब बदगुमानी से इसका दिल साफ कर दिया तो उस सूफी ने उसके सीने पर हाथ रखा और दिल में तजल्ली के अनवार जाहिर होने लगे और वलायत और सलूक की मंजिल पर वो चलने लगा। बदगुमानी करने से बचो। वैसा क्यों हो गया, वैसा क्यों हो गया, अरे पहले देख तू कैसा है। ये बदगुमानी छोड़ो, रब फरमाता इन बाज़न्ने इस्मन, और ये बदगुमानियां बड़ा बड़ा बड़े बड़े गुनाह होते हैं। वला तजस्सुसु, और लोगों की जासूसी मत किया करो। कहां गया था, क्यों गया था। अगर कोई मौलाना बाजार की तरफ से गुजरे और सामने थिएटर है, लोग उसमें से निकल रहे हैं, ये थिएटर में आया था, वेटर में आया था कि थिएटर में आया था, क्योंकि वेटर बन गया। ये बदगुमानी है, जो जा रहा है जाने दे, मत सोच कि ये कहां गया था, किधर गया था। अगर गलत जगह गया था अल्लाह उसकी सजा देगा। तू तजस्सुस करके जासूसी करके खुद को गुनाह में मुब्तला। ये इस्लाम इन्नद्दीन, रब्बुल आलमीन फरमाता वला यक्तम, एक दूसरे की गीबत मत करो। औरतों में ये बीमारी बहुत है। फिर इरशाद फरमाता है अयुहिब्बु अहदकुम अन याकुला लहमा अखीह मैतन फकरहतुमू, क्या तुमने से कोई है, औरतों से भी पूछता हूँ, आपसे ही पूछता हूँ, कुरान आप सबसे पूछ रहा है, अयुहिब्बु अहदकुम, है कोई जो ये बात पसंद करता है कि अपने मरे हुए भाई का वो गोश्त कच्चा गोश्त खाए। ये कुरान आपसे सवाल कर रहा है, किसी को पसंद है। मेरी माँ बहने कलेजे पर हाथ रख करके सोचना, अपने भाई मरे भाई का गोश्त तू चबा सकती है। खुदा की कसम कोई इस बुरे काम के लिए तैयार नहीं होगा। फिर कुरान खुद ही जवाब देता फकर रह तो मुंह, अगर ऐसा हो तो तुम इसको सख्त नापसंद समझोगे। मतलब क्या है, गीबत करना ऐसे ही है जैसे मरे हुए भाई का कच्चा गोश्त खाना, बल्कि इस हदीस में फरमाया गया इससे भी बुरा है गीबत करना। तो गीबत अगर करना है तो समझ जाओ तुमने कच्चा मुर्दे का गोश्त चबाया है, वो भी भैंस और बैल का नहीं, बल्कि अपने भाई के गोश्त को तुमने चबाया है। रब फरमाता ये इतना बड़ा जुर्म है कि कोई शरीफ आदमी का लुच्चा लफंगा भी फकरह तो मुंह हो तो तुम इसको पसंद नहीं कर सकते। जब तुम मुर्दे का गोश्त चबाना पसंद नहीं कर सकते तो रब फरमाता है फिर गीबत करना क्यों पसंद किया। ये है गीबत मेरे दोस्त, गीबत से बचो और अपनी हैसियत को समझो। अल्लाह ताला फरमाता या अय्युहल्लज़ीन आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, ए ईमान वालो सच्ची तौबा करो ताकि तुम्हारी तमाम बुराइयां खत्म हो जाए, पाक साफ हो जाओ। यही औलिया किराम का पैगाम है, वलायत का मैसेज है। अपने दिल को साफ करो, रोज साबुन से पाउडर से खुशबूदार बनाना कामयाबी नहीं है, दिल की सफाई करो। ये औलिया की खानकाह में मिले, पीराने तरीकत के हाथ में हाथ दे करके ये सब सफाइयां मिलेगी। रब्बुल आलमीन मुझे और आपको सबको दिल का साफ बनाए और वलायत का जो मैसेज और पैगाम है उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।